الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پیچھے آیت حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے متعلق چل رہی تھی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل گئے تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں گو کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. تو انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی اور اولاد بھی ایسی زبردست کہ وہ بھی اللہ کی نبی چنانچہ ان کے بیٹے ہوئے اور جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت مریم جو کہ حضرت عمران کی اولاد تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور بڑی عجیب بات ان کے بارے میں بیان فرمائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, تو یاد کرو اس وقت کو جب فرشتے بولے مریم سے یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ, اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, وَطَهَّرَكِ, اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ستھرا کر دیا ہے پاک کر دیا ہے. قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو چنا بھی صحیح اور پاک بھی کر لیا. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پاک بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو اب وہ گناہوں کی نجاست میں رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تو وہ ظاہری طور پہ ناپاک رہے گا. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں اس کو ظاہری باطنی پاکی عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ اصطفاکی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر لیا. ویسے بھی چناؤ دو قسم کا تھا, یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ یہ ایک ایسی وہ بیٹی عمران علیہ السلام کی ہیں کہ جن کو پوری زندگی کے لیے عبادت کے لیے اللہ نے چن لیا. پھر دوسری اس چیز کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حیثیت سے بھی چن لیا. تو یہ زبردست چناؤ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں کو. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو چناؤ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو چنتے ہیں اور اس کو اپنی عبادت کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے کاموں کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ قابلیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتی, اللہ کے یہاں قبولیت چلتی ہے. تو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ واقعی قبول فرماتے ہیں. ایک تو قبول ہونے والا قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے وہ ہے جو قرآن کا طالب علم ہو یا قرآن کا پڑھانے والا ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا على نستفينا من عبادنا, اس کے بعد ہم نے اپنے اس کلام کا اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے تھے. دیکھیے چنے ہوئے بندوں کی ایک لسٹ ہے قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہے, اس لسٹ میں ایک وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلاس میں جا رہے ہیں قرآن کی, یا ہم قرآن کی کلاس پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر, نا یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا رہے ہوتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. اور جب چننا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں آنے نہیں دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو یا قرآن پڑھاتا ہو. تو یہ چناؤ ہوتا ہے, یہ ایک ایک دن جو یہاں آتے ہیں یہ اللہ نے چن لیا ہوتا ہے, اور جس دن نہیں آتے اس دن سمجھے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں سے نام جو ہے وہ نکل گیا, کہ اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے, اسی لیے جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے وہ پھٹکارا ہوا سمجھا جاتا ہے. قرآن سے ثابت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مبارک کلام میں, قرآن پاک کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اعراض کرتا ہے, مَن يُعْرِضُ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, جو ہمارے قرآن سے, ہمارے ذکر سے, ہماری قرآن سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں, تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں. تو چنے ہوئے بندے چند ہیں, اس میں سے ایک وہ ہے جو قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی طرح سے یہاں پہنچ گئے, نا چنے ہوئے تھے تو اللہ نے قرآن کے لیے ہمیں یہاں پہنچا دیا, اس لیے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں کہ کسی دن ہم یہاں سے قرآن کی اس پڑھنے یا پڑھانے سے محروم کر دیے گئے. تو لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی آج مس ہو گئی کلاس تو کیا ہوا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کلاسوں کو مس کرتے ہیں, سر میں درد ہو گیا چھوڑ دیں. سر میں درد ہوتا ہے تو باقی اور جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور یہ خواتین خود جانتی ہیں, یہ مس نہیں ہوتی ہیں. بیمار سے بیمار ہوں گی, بہت ساری ایسی چیزیں پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ قرآن چھوڑ دینا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا چناؤ نہیں ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں بہ نسبت دوسروں کے. حضرت مریم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی, اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک بھی کر لیا. تو جس کو چنتے ہیں اس کو پاک کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا وصطفیٰ کی, پھر کہا کہ پھر تجھے پسند کیا, تجھے چن لیا, علی نساء العالمین, تمام عورتوں پر جہان کی, جہانوں کی تمام عورتوں پہ تجھے چن لیا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تجھے چن لیا. مطلب یہ بھی ہوا کہ کچھ کو زیادہ چنتے ہیں, کچھ کو تھوڑا چنتے ہیں, کچھ کو زیادہ قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کچھ کو تھوڑا قبول فرماتے ہیں. اس لیے یہ بڑی ہی کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے. یہ تھوڑی چیز نہیں ہوتی ہے, انسان ایزی لیتا ہے, ٹھیک ہے جی کلاسیں ہو رہی ہیں میں اپنے سفر پلان کر لوں ان کلاسوں کے دوران, تو کلاس بھی مس ہو رہی ہے تو قرآن بھی مس ہو رہا ہے, اور ہمارے دل کو ذرا بھی دھچکا نہیں لگتا ہے کہ نہیں مس ہو رہا ہے. تو تھوڑے دن پھر آ گئے کلاس میں, پھر تھوڑے دن بعد پھر اس کو مس کر کے چلے گئے. ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے, یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ لات مار کے باہر نکال رہے ہیں کہ جاؤ. تو قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں, یہ نص سے قطعی ہے, قرآن کی مبارک آیتوں سے ثابت ہے. اس لیے چھٹی کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ واقعی ایسا کوئی ریزن ہو کہ اس کلاس کو چھوڑا جائے. سچی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہمارا دل سوچتا بھی نہیں ہے, اور چھوٹی سی چھوٹی وجہ, اور ہم نے ماشاء اللہ ہفتہ اور تو دو ہفتے اور, وہ جو ایک فکر ہوتی ہے کہ جی اللہ کا کلام ہے اس تک پہنچنا ہے, یہ فکر جو ہے تھوڑوں میں پائی جاتی ہے. جس کو اللہ قبول کرتے ہیں وہ کلاس میں موجود نہیں ہو کے بھی کلاس تک پہنچ جاتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یہ چند قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے, اور دوسرا وہ شخص ہے جو تہجد میں اٹھنے والا ہے, یہ بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر تہجد لازم ہے, یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے, تم پر تہجد لازم ہے, یہ تم سے پہلے والی قوموں کے اندر بھی صالحین کی نشانی تھی. تو دیکھیے یہ اللہ کے قبول بندوں کی نشانی ہے. تو یہ تہجد بھی عام سی چیز نہیں ہے, اسی کو ملے گی جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. ابھی اس بات میں آتا ہے کہ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ آواز بلند فرماتے ہیں, کیونکہ اتنا پسند یہ تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کون ہے جو مجھے اس سے اس وقت سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. اتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے یہ شخص تہجد پڑھنے والا, فرمایا اس وقت ہاتھ اٹھائے گا پورا کروں گا. پھر فرمایا کہ اس وقت کون ہے جو مصیبت میں ہے, میں اس کی مصیبت دور کر دوں گا. کون ہے جو گناہوں کی معافی مانگنا چاہ رہا ہے, میں اس کو اس وقت معاف کر دوں. تو مطلب ہے جو اس وقت اٹھا ہوا ہے وہ مقبول بندہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تین جماعتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی, یہ تہجد کے وقت پہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پر مار کے اٹھا دیتے ہیں, سو رہا ہوتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے. اسی لیے ہم نے مشائخ کو خود دیکھا, 3 بجے تہجد کا وقت ہے, رات 1 بجے بھی سوئیں گے تو ان کی آنکھ 3 بجے کھل جائے گی, اللہ اکبر. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ 8 گھنٹے بھی سویا ہوا تو بھی تہجد سے محروم ہے. تو یہ تہجد کا تعلق نیند کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تہجد کا تعلق قبولیت کے ساتھ ہے. چنانچہ آج ہے نومبر 2013, بالکل اس حادث کو یاد ہے کہ نومبر 2003 میں حضرت نے اس حادث کو بھی بلایا اور حضرت کے ہندوستان کے خلیفہ تھے, ان دونوں کو بلایا اور بلا کے بٹھایا سامنے اور بٹھا کے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بناتے ہیں اپنے مقبول بندے کی, ہر روز یہ لسٹ بنتی ہے اور اس لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں. جس رات تم لوگوں کی تہجد قضا ہو, ہم دونوں سے حضرت فرمایا جس رات تم لوگوں کی تہجد قضا ہو یہ سمجھ لینا کہ اس لسٹ میں سے تمہارا نام نکال دیا. اللہ تو یہ تہجد پڑھنے والا نہیں چھوٹا بندہ نہیں ہوتا ہے, بڑا اللہ کا مقبول بندہ. تو چند بندے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقبول ہیں. اس مبارک آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا کہ جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفا کی و طہر کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کیا. تو ایک مقبول بندہ اللہ کا وہ جو اللہ کے قرآن کا طالب علم ہو یا اللہ کا قرآن پڑھانے والا ہو, اور ایک وہ ہے جو تہجد پڑھنے والا ہے, ایک وہ ہے جو اللہ کے محبوب کی احادیث پڑھنے یا پڑھانے والا ہے. کہ جس کو حدیث کا شوق ہوگا وہ بھی اللہ کا مقبول ہر بندے کو نہیں ہوتا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری بات لوگوں تک آگے پہنچائی, میری مجھ سے جو بھی سنو آگے تک پہنچاؤ, ہو سکتا ہے کہ بعد میں پہنچانے والے جو ہیں وہ اب پہنچانے والوں سے بہتر. ہر وہ بندہ جو میری بات آگے پہنچائے گا اس کے ساتھ میری دعائیں ہیں. تو جو بندہ حدیث نبی علیہ السلام کی آگے پہنچاتا ہے, او کما قال علیہ السلام, مفہوم ہے حدیث کا, ایگزیکٹ ورڈ نہیں مگر تقریباً اسی طرح معنی بنتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو نبی علیہ السلام کی بات آگے پہنچائے گا اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث اور بھی ہے نبی علیہ السلام فرمائے کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کی اور لوگوں تک پہنچائیں تو ایسے بندے کے لیے مجھ پر, میرے اوپر ایسے بندے کے لیے شفاعت واجب ہے. تو حدیث کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا یہ بھی اللہ کا مقبول بندہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا اور وہاں جب حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے کشفاً واضح کر دی کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے پر حاضر ہوتا اگر وہ حدیث کا پڑھنے والا یا پڑھانے والا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب میں سے نور کی طرح ایک روشنی سورج کی شعاؤں کی طرح نکلتی اور اس حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں داخل ہو جاتی. تو قرآن پڑھنے والا بھی اللہ کا مقبول چنا ہوا بندہ، تہجد پڑھنے والا بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ، حدیث پاک پڑھنے والا بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ، ایک چوتھا بندہ بھی ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے. اور وہ چوتھا بندہ کون ہے؟ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا چنا، ہر بندے کے پاس حکمت کوئی نہیں ہے، جس کو چنتے ہیں اس کو حکمت دیتے ہیں. حکمت والا بندہ ہو نا، سمجھداری والا بندہ جس کو کہتے ہیں، ایسا بندہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا، آپ نے بھی یہ آیت تھوڑا عرصہ پہلے پڑھی تھی، من یوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو عطا کی جاتی ہے حکمت تحقیق اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی جاتی ہے. تو جس کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے، حکمت والا بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے. حکمت تین قسم کے بندے کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے پتا چلے میرے اندر حکمت ہے؟ تو یہ جان لے کہ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہیں نا تو حکمت نہیں ہے. اگر انسان کے اندر غصہ ہے تو اس کے اندر حکمت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصے والے شخص کی رگوں میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. تو غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو غصہ نہیں ہے، جب گھر میں جائیں تو ہر ایک پہ غصہ ہے. غصہ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ باہر بھی غصہ نہیں، اندر بھی غصہ نہیں. انسان کی زندگی یک رنگی پہ مبنی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ دوسرے تھرا رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، اور جو ماتحت ہے ان کے اوپر خوب برسنا، یہ انسان کی حکمت میں عقل کی کمی کی نشانی ہے. کبھی بھی غصے والا شخص جو ہے وہ حکمت بھری بات نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں میں حکمت نہیں آ سکتی. اس کے ہر چیز میں، ہر فیصلے میں، ہر الفاظ میں تو شیطان داخل ہوتا ہے، اور شیطان اس غصے کو کم ہی نہیں ہونے دیتا ہے، وہ بڑھا کے رکھتا ہے. تو وہ ہر وقت ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، ہر ایک پہ غصہ آتا ہے، ہر وقت غصہ آتا ہے. حکمت والا وہ بندہ ہوگا جو دوسرے کے غصے کو کم کرے گا بجائے اس کے غصہ خود کرے گا. غصے والا بندہ کبھی بھی حکمت والا بندہ نہیں بن سکتا. دوسرا، جس کے دل میں بغض ہوگا، دوسرے مسلمان کے لیے نفرت ہوگی، وہ بھی کبھی حکمت والا معاملہ نہیں کر سکتا. جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہوگی، دوسرے مسلمان کے لیے نفرت ہوگی، وہ ہمیشہ حکمت نہیں ظلم کرے گا. کیونکہ جب کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میانہ روی نہیں ہو سکتا. دل یہی چاہے گا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں. اس کی ایک خواہش ہے تو اس کی وہ خواہش کو کسی نہ کسی طرح سے توڑوں، کسی طرح سے اس کو نیچا دکھاؤں یا وہ نیچا نظر آئے. تو ہر وقت جب دل میں یہ خواہش ہوگی تو حکمت بھری بات کہاں گئی پھر. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ آپ رات کو سوتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں نے سب کو معاف کر دیا، اپنے دل کو ہر ایک سے صاف کر دیا، میرے مالک مجھے بھی معاف کرنا. یہ طاعت کو معاف کر دینا، ہر ایک کو ہر وقت معاف کرتے رہنا، یہ بڑی حکمت ہے. تو اس سنت پہ تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، اس لیے دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں. وہ نفرتیں ہمیں عقل سے کام لینے کی توفیق ہی نہیں دیتی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کی رات ہر ایک کی مغفرت ہو سکتی ہے، جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہونا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس مبارک رات میں اس کی معافی، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، تو اس کی دعا اور کہاں قبول ہوگی؟ تو حکمت والا بندہ جو ہے اس کی تین چیزیں ہوں گی تو حکمت ہو ہی نہیں سکتی. ایک اس کے اندر اگر غصہ ہوا تو حکمت نہیں ہوگی, اس کے اندر اگر غصہ ہوا تو حکمت نہیں ہوگی, بغض ہوا, نفرت ہوئی دوسرے مسلمانوں کے لیے, یہ جو معاف کرنے کی طبیعت نہ ہوئی تو اس کے اندر حکمت نہیں ہو سکتی, اور تیسرا جس کے اندر حسد ہوئی اس کے اندر حکمت نہیں ہو سکتی. یہ حسد ایک آگ ہے جو انسان کے دل کو جلاتی رہتی ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز کیوں آ گئی, فلاں کے پاس فلاں چیز کیوں ہے, اور یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ ہاں یار میرے اندر بڑی حسرت ہے, میرے اندر بڑی حسد ہے, نہیں نہیں بہت ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے, دل کی گہرائی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. دوسرے کو شاید محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر حسد ہے, مگر وہ خود جب اپنے دل میں جھانک کے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حسد ہے, مجھے پسند نہیں آ رہا کہ دوسرے کے پاس یہ نعمت کیسے آ گئی. جب یہ پسند نہیں آتا نا دوسرے کی نعمت دیکھ کر, بندہ یہی کہے کہ نہیں 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 جی یہ اس کا مستحق ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کیسے اس کو مل گئی, اس کا مطلب یہ حسد ہے. بلکہ انسان یوں کہے کہ واقعی جس کو چلتی تھی اس کو نعمت مل گئی. اور کسی نے پوچھا مشائخ سے, جیسے کسی بزرگ سے, کہ حضرت بڑی حسد ہوتی ہے فلاں بندے سے کیا کروں, تو فرمایا ان بزرگوں نے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے خوب دعائیں کیا کرو, یہ حل ہے حسد کا. تو حکمت اسی بندے کے اندر ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی, غصہ نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, اور جس کے اندر حسد نہیں ہوگا. یہ تین چیزوں سے انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر حکمت آ جاتی ہے, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں کو, یہ چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. چار قسم کے لوگ جس کو اللہ تعالیٰ ضرور چنتے ہیں, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت. ایک وہ جو قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا, دوسرا تہجد پڑھنے والا, تیسرا حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا, اور چوتھا جو ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں. تو جہاں ہم اور دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ مجھے بھی قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ کی یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم کو, وَاصْطَفَا کی علی نساء العالمین, اور ہم نے آپ کو چن لیا, آپ کو پسند کر لیا, علی نساء العالمین, تمام جہانوں کی عورتوں پہ آپ کو چن لیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں بس ان کو چنا اور کوئی عورت نہیں تھی, نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ زیادہ چنتے ہیں, زیادہ قبولیت دیتے ہیں, کچھ کو تھوڑی قبولیت دیتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید النساء سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ, کہ اہل جنہ کی جو عورتوں کی سردار ہوگی وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو چن لیا تمام عورتوں پہ, تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ بے شک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی جنتوں جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے تو یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس وقت اس زمانے کی جتنی بھی عورتیں تھیں, جہان کی جتنی عورتیں تھیں, ان تمام عورتوں پہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اور حضرت مریم کو باقی اللہ نے چنا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ جو تھی, جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے خدیجہ جنت میں میری بیویوں کو سلام کہنا. تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے علاوہ آپ کی اور کون بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مریم کو اور فرعون کی بیوی آسیہ کو میری بیوی ہونے کے لیے جنت میں چن لیا ہے. تو بڑا ہی قبولیت ہے, واقعی اللہ نے حضرت مریم کو چنا کہ جنت میں اللہ کے نبی کی یہ اہلیہ ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی چن لیا. اب چن لیا اللہ تعالیٰ نے, اور آگے چننے کے بعد کیا فرمایا؟ یا مریم یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اقنتی بندگی کر، لربکی اپنے رب کی، وسجدی سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے. عام دستور یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں چوز کر لیا گیا ہوں، قبول ہو گیا ہوں، تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، کوئی اب چیز کی ضرورت ہی نہیں، عبادت کی ضرورت ہی نہیں. نہیں نہیں نہیں، جس کو قبول کر لیا اس کو عبادت زیادہ پسند ہے اللہ تعالی کو. محبت کا تعلق ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. واپس سے سن لیں، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہاں کا معاملہ اور ہے، جس کو چن لیا اس کو چھٹی نہیں ہے، اس کو عبادت خوب کرنی پڑے گی. تو عام امتحانات میں کیا ہوتا ہے، بھائی امتحان پاس کر لیا، ختم ہو گئی، اب تجھے پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو پاس ہو گیا. یہاں معاملہ اور ہے، نہیں اب چن لیا تو اب اور عبادت کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو اپنے کاموں سے فارغ ہو جانا، پھر اپنے رب کی عبادت میں لگ جانا. یعنی پورا دن آپ نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، صحابہ کی تربیت کی، درس و تدریس کی، اور جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو کے جب آپ اپنے گھر میں آ جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں، فَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں، پھر اس کی یاد میں ڈوب جائے، تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے تجھے پوری جہانوں کی عورتوں پہ چن لیا. اب جب پورے جہانوں کی عورتوں پہ چن لیا، تو اب یہ نہیں کہ فارغ، اب تو مقصد حاصل ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، بلکہ فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اب کر اپنے رب کی عبادت کر، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے. تو جس کو جتنا زیادہ قبول کریں گے، اس سے اتنی زیادہ عبادت کی ایکسپیکٹیشن ہے، بلکہ جس سے امید ہوگی عبادت کو، اسی کو تو قبول کریں گے. مسجدی ورکعی مع الراکعین، پھر سجدہ کر اور رکوع کر. اچھا، نماز کے اندر تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ رکوع پہلے آتا ہے پھر سجدہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الٹی ترتیب بنائی ہوئی ہے. یعنی نماز کی ترتیب سے یہ مختلف ترتیب ہے کہ پہلے سجدے کا تذکرہ ہے، پھر رکوع کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں پوسچرز، یہ دونوں عبادتیں بڑی پسند ہیں، سجدہ بھی اور رکوع بھی، مگر سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سجدے کے عالم میں، سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی، آپ بھی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، کئی مرتبہ کافی دیر تک سجدہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ شاید آپ کی مبارک روح جو ہے وہ اس دنیا سے پرواز کر گئی ہے. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. اس امت کی مشائخ بھی خوب سجدہ کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے ان کی زیارت کے لیے تشریف، خود فرماتے ہیں کہ جی جیسے جوانی کا دور ہوتا ہے، علماء جو ہیں وہ اللہ والوں کے پاس کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے پاس گئے بزرگ کے پاس. تو ان بزرگوں نے کہا کہ اشرف علی، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، ایسا ان اللہ والوں کو سجدے میں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. واقعی یہ سجدہ بڑی عبادت اور اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے اللہ والے جو ہیں خوب سجدے کرتے ہیں، اور اللہ والے اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی خوب سجدہ فرمایا کرتے تھے. تو سجدے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، پھر رکوع کا سجدہ، رکوع کا تذکرہ فرمایا. تو وسجدی سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آگے فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ جو خبریں ہیں یہ غیب کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم کا واقعہ, حضرت زکریہ کا واقعہ, اللہ کے نبی تو پیدا اتنے سالوں بعد ہوئے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی ہی الیکا, جو ہم نے آپ پر وحی کی, یہ غیب کی خبریں ہیں. اے اللہ کے محبوب, ہم نے آپ پر وحی کی. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, آپ تو ان میں موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے قلم ڈالے. قلم ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ حضرت زکریہ کے پاس جب حضرت مریم کو لے کے آیا گیا, جب ان کی والدہ لے کے آئیں کہ کون ان کی پرورش کرے گا, تو ساروں نے کہا جی ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. حضرت زکریہ جو تھے ان کے خالو بھی تھے, تو ان کی خالہ جو تھی حضرت زکریہ کہہ رہی, تو انہوں نے کہا جی میں کرنا چاہتا ہوں, جی یہ میری بیوی کی جو ہے بھانجی ہے یہ, کیونکہ یہ برکت والی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی برکت والا بنایا. تو انہوں نے کہا جی میں پرورش, سب نے کہا, تو انہوں نے کہا نہیں ہم قرآن ڈالتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کیا ڈالی؟ کہ انہوں نے یہ جو قلم ہے اپنے اپنے قلم سب نے دریا میں ڈال دیے, ساروں نے اپنے قلم دریا میں ڈالے, اور وہ قرآن کرنے کا زمانے میں طریقہ تھا. تو جس کی تو قلم بہ گئے دریا کے رخ میں وہ ہار گئے, اور جس کا قلم رک گیا نہیں بہ گیا تو وہ جیت گیا. تو اس طرح انہوں نے قلم ڈالے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام سے, ذالک من انباء الغیب, یہ تمام غیب کی خبریں, نوحی الیکا, جو ہم نے آپ پر وحی کی. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اور آپ ان میں تھوڑی تھے اس وقت جب انہوں نے یہ قلمیں ڈالی تھی. ایہم یکفل مریم, اور یہ کلمے انہوں نے اس لیے ڈالی تھی کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا, آپ تو اس میں نہیں تھے. وما کنت لدیہم اذا یختصمون, اور آپ اس میں ان میں اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو اللہ تعالی نبی علیہ السلام پہ واضح کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں, یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب غیب کی خبریں دینے والی کتاب ہے. تو یہاں آ کے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کیے دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, اور یاد کیجئے اس وقت کو جب مریم کو ملائکہ نے, جب فرشتے بولے مریم سے, یا مریم, اے مریم, ان اللہ اصطفاکی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, وطہرکی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا, ستھرا بنا دیا, واصطفاکی علی النساء العالمین, اور آپ کو چن لیا تمام جہانوں کی عورتوں پر. یا مریم, اے مریم, اقنتی, بندگی کر لی رب کی, اپنے رب کی, وسجدی, اور سجدہ کر, ورکعی مع الراکعین, اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب, اور یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیکا, یہ وہ خبریں ہیں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اور آپ ان میں نہیں تھے جب انہوں نے ڈالے اپنے قلم. ایہم یکفل مریم, کہ کون پرورش کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور آپ نہیں تھے ان میں جب وہ جھگڑتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کریں.
کافی نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سے بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سے بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, انبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, انبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل, ایک خوشبو سے بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, ایک خوشبو سے بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے, خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے, روح بھی مجد آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, روح بھی وجد آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ, ایک نشا سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ, ایک تسلی سے بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ,
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقعی جی حال ربی العالم حال اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے اللہ ما کیا جس مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے وہ کی پردہ پوشی کرنا اللہ جس پر آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک ہم قطع نہ کر سکے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ ہم ادا نہ کر سکے اے اللہ جس طرح آپ کے شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک ہم ادا نہ کر سکے اللہ ہماری اس کو تاریخ کو معاف کرنا اے اللہ ہم قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کرنا میرے مالک رحمت کو معاملہ کرنا اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Yeah.